بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور پیارے بھائیوں، آیات کا شان نزول ہوتا ہے اور روایات کا شان ورود ہوتا ہے. کیا مطلب؟ قرآن پاک کی آیت کب نازل ہوئی، کس کے متعلق نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس کے متعلق یہ واقعہ ہے، اس کی ڈیٹیل کو قرآن زبان میں شان نزول کہتے ہیں. علماء نے مستقل اس ٹاپک پر موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں شان نزول کے ٹاپک پر. اسی طریقے سے احادیث کا شان ورود ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کب کس موقع پر ارشاد فرمائی. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان الارواح جنود مجندہ ما تعارف منها ایتلفا وما تناکر منہا اختلف. یہ حدیث ہے کہ یہاں سے دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں جس کی مناسبت ایک دوسرے سے ہو گئی، جو ایک دوسرے سے وہاں قریب رہا، یہاں دنیا میں آنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے قریب رہے گا اور مناسبت رہے گی، اور جس کی وہاں مناسبت نہیں ہوئی یہاں بھی نہیں ہوگی. یہ حدیث کا خلاصہ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کب بیان فرمائی تھی؟ اس کی شان ورود میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں خاتون تھیں، وہ بہت ہی ضحاکہ تھیں. بعض مرد بھی ہنسنے ہنسانے کے مزاج کے ہوتے ہیں اور بعض عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو وہ خاتون جو تھیں وہ مکے کی ضحاکہ تھیں، ہنسنے ہنسانے کے مزاج کی تھیں. وہ ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائیں تو مدینہ منورہ میں ان کا جو قیام ہوا، جس مکان میں وہ ٹھہری، وہ ایسی خاتون کے مکان میں ٹھہری جو مدینہ منورہ کی ضحاکہ عورت تھی. حضور کو خبر دی گئی کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، اسی وقت حضور نے حدیث ارشاد فرمایا تھا، ان الارواح جنود مجندہ ما تعارف منہا ایتلفا وما تناکر منہا اختلفا، کہ بے شک عالم ارواح میں جس کی روحیں ایک دوسرے سے آمنے سامنے ہوئیں, قریب ہوئیں, یہاں آنے کے بعد بھی قریب ہوں گی, اور جس کی وہاں قربت نہیں ہوئی یہاں بھی نہیں. یہ بیک گراؤنڈ. ایک مثال میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے حدیث پیش کیا. اسی طریقے سے آیات کا شان نزول ہوتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی, کس کے متعلق نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی, کیا واقعہ پیش آیا, کیا سبب ہوا, کیا قصہ ہوا, اس کو شان نزول آپ کی انگلش میں کہتے ہیں بیک گراؤنڈ, پس منظر اردو میں کہتے ہیں. اب سنیے, میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے, اس آیت کا شان نزول یہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے. یوں تو سب صحابہ حضور کے عاشق تھے, لیکن بعض لوگوں کا عشق کا حال کو جدا گانا ہوتا ہے. وہ صحابی حضور کے اتنے عاشق تھے کہ وہ اپنے گھر میں رہتے, بال بچوں میں رہتے, اچانک حضور کی یاد ستاتی تو حضور کی مجلس میں آ جاتے اور حضور کی زیارت کر لیتے, دیدار کر لیتے, انہیں تسلی مل جاتی, سکون مل جاتا, پھر واپس اپنے گھر چلے جاتے. ایک مرتبہ وہ آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, میری پریشانی یہ ہے کہ جب تک آپ کی مجلس میں رہتا ہوں تو مجھے سکون رہتا ہے, گھر میں رہتا ہوں بال بچوں میں اچانک طبیعت بے قرار ہوتی ہے تو آپ کی مجلس میں آ کے آپ کی زیارت کر لیتا ہوں, آپ کو دیکھ لیتا ہوں, تسلی ہو جاتی ہے, سکون مل جاتا ہے, اطمینان ہو جاتا. پریشانی یہ ہے کہ موت تو برحق ہے, انک میت و انہم میتون, قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کے رسول بھی دنیا سے پردہ فرمائیں گے اور سارے انسان جتنے ہیں سب پردہ سوچ کر یہ پریشان ہوں کہ آخر موت برحق ہے, آپ کو بھی موت آئے گی, آپ بھی دنیا سے پردہ فرمائیں گے اور میں آپ کا ایک ادنا غلام ہوں, مجھے بھی موت آئے گی, تو آپ تو قیامت کے دن جنت میں اور اعلیٰ درجے کی جنت میں ہوں گے اور میں آپ کا غلام ہوں, اگر مجھے جنت ملے بھی تو میں نیچے درجے کی جنت میں ہوں گا, تب جب وہاں پر میں آپ کا دیدار نہیں کر پاؤں گا اور زیارت نہیں کر پاؤں گا تو میں کیسے اپنے کو سنبھالوں گا اور کیسے مجھے چین آئے گا, سکون آئے گا, اطمینان آئے گا, قرار آئے گا, بس یہ سوچ سوچ کے میں بے چین ہو جاتا ہوں, پریشان ہو جاتا ہوں. دیکھو آج بہت سے لوگ منافق بھی ہوتے ہیں, سچے بھی ہوتے ہیں. منافق کا مطلب اندر کچھ زبان پہ کچھ, لیکن صحابہ سب سچے تھے, ان کے جو دل کا حال وہی زبان پر, جو زبان کا حال وہی دل, وہاں منافقت تھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ کوئی بات سامنے آتی تو اپنی طرف سے نہیں ارشاد فرماتے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظار کرتے کیا جواب آتا ہے. اب یہ صحابی نے اتنی بڑی بات پوچھی تھی, ان کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا, مگر یہ دیکھو یہ صحابی کیسے مخلص تھے, ان کے دل کی سچی طلب تھی, یہ چاہتے تھے کہ میں قیامت کے دن جنت میں بھی اپنے نبی کے ساتھ رہوں, ایسے سچے دل کی طلب سے انہوں نے اپنی خواہش کا, تمنا کا اور آرزو کا اظہار کیا کہ ان کے طفیل میں قیامت تک آنے والی پوری امت کا انتظام کر دیا گیا. کیا مطلب, اب قیامت تک آنے والا جو بھی امتی جنت میں اپنے نبی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے ان کے لیے بھی نسخہ آ گیا, ان کے لیے بھی انتظام آ گیا, یہ آیت میں پیغام آ گیا کہ اس آیت میں جو سبق دیا جا رہا ہے جو بھی اس پر عمل کر کے آئے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ رکھیں گے, صدیقین کے ساتھ رکھیں گے, شہداء اور صالحین کے ساتھ. یہ میں نے اس وقت جو آیت پڑھی یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ. کیا آیت پڑھی, اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو بھی اللہ رسول کی مان کر زندگی گزارے گا, اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا, صدیقین کے ساتھ رہے گا, شہداء کے ساتھ رہے گا اور صالحین کے ساتھ رہے گا, یہ فیصلہ ہو گیا. تو گویا اس صحابی کا بھی مسئلہ حل ہو گیا اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی امتی جن کی یہ تمنا ہو کہ ہم جنت میں کہاں رہنا چاہتے ہیں, اپنے نبی کے ساتھ. آج تمنائیں ہماری بڑی اونچی اونچی ہوتی ہیں مگر ہم عمل کچھ کر کے دکھاتے نہیں, تو وہاں سے عمل کا پیغام آ گیا کہ خالی تمنا کرنے سے کام نہیں چلے گا, یہ ہے نسخہ, یہ ہے سبق, یہ پیغام ہے, جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ رکھا جائے. اب نبی کے ساتھ کیسا رکھا جائے گا, کیا شکل ہوگی, उसकी भी अहादीस में तफसील बताई गई कि मतलब जन्नत में रहेंगे तो मसलन हम बी ग्रेड की जन्नत में रहेंगे, नबी ए ग्रेड की जन्नत में रहेंगे, तो मुलाकात की शक्ल क्या होगी, नबी हमारे पास आएंगे या हम नबी के पास जाएंगे, या किसी को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी अपनी जन्नत में रहते ही हम देख लें क्या शक्ल होगी। अहादीस में तीनों शक्लें बताई का एक शक्ल ये होगी कि जो आला दर्जे के जन्नती होंगे अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें इजाजत दी जाएगी कि वो निचले दर्जात के जन्नतियों के पास आए मुलाकात के लिए, मुलाकात की इजाजत हो। दूसरी शक्ल ये भी हो सकती है कि हर जन्नती जहां होगा वहीं बैठे बैठे अपनी खिड़कियों में से देख लेगा, जियारत कर लेगा। जैसे दुनिया में हम रहते हैं जमीन पे, सितारा आसमान पे कितना बुलंद रहता है, मगर जमीन में रहते हुए आसानी से सितारे का दीदार कर लेते हैं, जियारत हो जाती है, और बैक वक्त हजारों लाखों जियारत कर लेते हैं, कोई उसमें भीड़ माने नहीं होती, रुकावट नहीं बनती, सब आसानी का ऐसे भी जियारत हो। और क्या यह भी मुमकिन है कि नीचे के दर्जात वालों को इजाजत दे दी जाए ऊपर जाने की, वहां भी बहरहाल मुलाकात होगी, ये पक्की बात है। और मुलाकात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस दुनिया में हर मामले में किसकी मानना पड़ेगा, किसकी बोलो, समाज की, सोसाइटी की, घर वालों की, किसकी मानना पड़ेगा, अल्लाह रसूल, हर मामले में अल्लाह रसूल की मानना पड़ेगा। तिर्मिजी की रिवायत याद आई, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला ने अपने जमाने खिलाफत में अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला के पास एक खत भेजा, कानिक तुबी, मुझे कुछ लिख के भेजिए, तू सीनी फी ही, और उसमें कुछ नसीहत कर दीजिए, वसीयत फरमा दीजिए, वला तुकसरी, और ज्यादा लंबा खत मत भेजिएगा, मुख्तसर। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने जो खत का जो जवाब दिया वो ये था, सलामुन अलैक फकतबत सलामुन अलैक فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ। حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو خط لکھا اس کا مضمون یہ تھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ معونت الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس او کما قال۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، इसका मजमून पूरा हो गया। खुलासा क्या है इस हदीस का, खुलासा है हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना कि जो आदमी हर मामले में सिर्फ अल्लाह की रजा तलाश करे, अल्लाह कैसे राजी हो, किस अमल से राजी हो, और अल्लाह की रजा तलाश करने में वो इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि लोगों के नाराज होने की कोई परवाह न करे। बाज मरतबा ऐसा भी होगा कि आप हुजूर की सुन्नत पर अमल करने आएंगे तो लोग आपसे खफा हो जाएंगे, आपके भैया खफा हो जाएंगे, हो सकता भाभी खफा हो जाएं, और हैरत की बात बाज मरतबा माँ बाप भी खफा हो जाते हैं। अभी एक किताब में अबहा सऊदी का एक शहर है, वहां का एक वाक्य पढ़ रहा था कि एक बच्ची की शादी का मौका था, मगरिब बाद शादी उसकी, उसको मेकअप करके सजा के, जैसे दुल्हन को रुखसत करते वक्त बाकायदा मेकअप किया जाता है, सजाया जाता है, तो मगरिब बाद उसको सजाया जाया के रवाना किया जा रहा था, और अभी तैयारी हो रही थी कि इतने में उसने, उस लड़की ने ईशा की अजान सुन ली। अब उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी अब नहीं ईशा की अजान सुन ली, पहले मैं नमाज पढ़ूंगा, इसलिए कि आगे पता नहीं क्या हो जाए, मौका मिले नहीं मिले, अजान मैंने सुन ली, मैं पहले नमाज पढ़ूंगा। अब जानती हो माज मरतबा माँ औलाद की मोहब्बत में कैसी अंधी हो जाती है, उसकी माँ जानती हो क्या कहती, अरे तो क्या पागल हो गई है, अभी तू वजू करेगी तेरा सारा मेकअप धुल जाएगा, और नीचे तेरे दूल्हा और वहां के लोग सब तुझे लेने आए हैं, वो मेहमान तुझे देखेंगे बगैर मेकअप के, तू अच्छी भी नहीं लगेगी, तेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरे को हुक्म देती हूं कि खुदा की कसम तू नमाज मत पढ़। ये माँ हो के ऐसा हुक्म, खैर अपना आर्डर भी जता रही है कि मैं माँ हूं, मैं आर्डर दे रहा हूं, मेरी बात मान। मगर वो लड़की बड़ी पक्की थी, उसने कहा मैं भी कसम खाती हूं कि जब तक वजू करके नमाज नहीं पढ़ लूंगी मैं यहां से जाऊंगी नहीं। और उसने कहा अम्मी मैं अपने पैदा करने वाले की नजर में खूबसूरत बनना चाहती हूं, मेरा मालिक मुझसे राजी तो सब मसला हल, और नमाज तो उम्मुल इबादात है, सारी इबादात की माँ है। वाकई उस बच्ची ने जो है वजू किया, और वजू में उसका सारा मेकअप धुल गया, उसने कुछ परवाह नहीं की कि लोग हमें क्या समझेंगे, और उसने नमाज पढ़ा। और फिर उसने एक बात और ये भी कही, کہا امی یہ بتائیے آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتی ہیں کہ میں ان کے گھر پہنچنے تک زندہ رہوں گی, آپ اس کی ضمانت دے سکتی؟ اس کی امی نے یہ بھی کہا رہے میری بات مان, تو وہاں جب گھر پہنچ جانا وہاں پہنچ کے پڑھ لینا. مگر اس نے اس میں دیکھو یہاں پر ٹھہر کے شریعت کا قانون, شریعت کا قاعدہ معلوم کرو. حدیث میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, جس چیز میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس میں پھر کسی کی کوئی بات نہیں مانی جائے. ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے ہیں, تو اللہ باپ سے بھی بڑے, ماں سے بھی بڑے, دوست سے بڑے, رشتہ دار سے بڑے, دکان سے بڑے, کھیت کھلیان سے بڑے, سب سے بڑے. جب اللہ بلا لے تو سب کی طرف سے آنکھیں پھیر کر آ جاؤ. مگر آج کا مسلمان شادی کے دن ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ بھیا کو خوش کرنے کے لیے, بھابھی کو خوش کرنے کے لیے, پڑوسی کو خوش کرنے کے لیے, پتہ نہیں کس کس رشتہ دار کو خوش کرنے کے لیے اپنے پیدا کرنے والے کو ناراض کر رہا ہے, اللہ کے رسول کو ناراض کر رہا ہے. آج بتاؤں شادی کے دن مسلمان با سب نہیں ہوتے, بعضے ایسے پاگل ہو جاتے ہیں کہ بس یوں کہنا چاہیے. وہ کرامن کاتبین کو آپ جانتے ہیں جو یہاں پر عمل لکھنے کے لیے, ہر انسان کے کندھے پہ دو فرشتے رہتے ہیں نا جو عمل کو لکھتے رہتے ہیں, لکھتے قرآن میں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں آپ جو کچھ کرتے ہیں. تو شادی کے دن بعض مسلمانوں کا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنے زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اعمال کو لکھنے والے جو فرشتے کرامن کاتبین تھے وہ آج ڈیوٹی پہ ہے نہیں, آج وہ سنڈے منانے گئے. کیا منانے گئے بولو, آج ہے نہیں ڈیوٹی پہ, کر لو پیٹ بھر کے جتنے حرام کاری کرنا ہو, گانا باجا فوٹو گرافی مستی عیاشی جو کچھ کرنا ہو پیٹ بھر کے کر لو, آج وہ اعمال لکھنے والے فرشتے وہ ہے نہیں ڈیوٹی پہ, سنڈے منا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے قریب کا واقعہ سناتا ہوں. ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب کی بچی کی شادی تھی, انہوں نے اپنی بچی کی شادی میں ناچنے گانے کے لیے بنگلور سے باقاعدہ لڑکیاں منگائیں, اور اپنے داماد ہونے والے داماد کو جوڑے کی رسم کے نام پر 1 کروڑ روپیہ دیا, اپنی بیٹی کو 1 کلو سونا دیا, اور یہ سب دے کے چاہتے تھے کہ وہ ہمارے داماد کے دل میں بیٹی کی ایسی محبت ہو جاوے کہ ہمارا داماد ساری زندگی کے لیے بیٹی کا غلام رہے, ہماری بیٹی کو کبھی کچھ نہ بولے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. مال و دولت کی بنیاد پر آپ کسی کے دل میں محبت نہیں پیدا کر سکتے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم, حضور کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ دولت, ساری زمین کی دولت خرچ کر کے اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہیں تو آپ نہیں پیدا کر سکتے. ولیکن اللہ الف بین, ہاں اللہ ہی چاہیں تو محبت پیدا کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ کے محبت کے پیدا کرنے کا نظام یہ ہے جو جتنا سنت و شریعت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی اس کی محبت کو عام کر دیتے. پھر آگے مفتی صاحب بڑے افسوس کے ساتھ بتا رہے تھے کہ اس نے شادی کے دن ایسا غافل ہوا, اللہ کو ناراض, رسول کو ناراض, پیٹ بھر کے خرافات کی. پھر پتا ہے وہ شادی کئے دن تک باقی رہی؟ بتا رہے تھے 3 مہینہ بھی رشتہ باقی نہیں رہا, ٹوٹ گیا, ختم ہو گئے. آج چاہتے باتیں لمبی لمبی کریں گے, دعوے بڑے لمبے لمبے محبت کے, اور یہاں حضور کی سنت پہ عمل کرنے کو تیار نہیں, حضور کے طریقے پر چلنے کو تیار نہیں. تو باقاعدہ عرش سے یہ فیصلہ آ چکا ہے جو بھی جنت میں اپنے نبی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, اس کی آرزو ہے, تمنا ہے, اسے اس دنیا کی پوری زندگی کو اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارنا پڑے گا. اور خالی نماز نہیں حضور کی سنت کے مطابق, خالی روزہ نہیں, شادی کے دن بھی آپ مسلمان ہیں. ہمارے نبی نے شادی کا بھی طریقہ بتایا ہے, نکاح کا بھی طریقہ بتایا ہے. ایک حدیث میں فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونتن, یہ حدیث کے الفاظ. حضور یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ صرفہ ہو. آج اس دن سب سے زیادہ خرچ کرنے میں کمپٹیشن کیا رہا, مقابلہ کیا جا رہا ہے, کوئی 1 کروڑ خرچ کر رہا, کوئی 2 کروڑ خرچ کر رہا. اور یہاں نبی کی تعلیم نہیں, نکاح کے دن سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوگا جس میں کم سے کم خرچہ صرفہ ہو. سوچو آج امت کہاں جا رہی ہے, اپنی منزل سے کتنی دور چلے گئے. اور یہ چاہتے ہیں صاحب ہماری دعائیں قبول ہو. آج حالات میں کہیں طوفان آ رہا ہے, کہیں زلزلے آ رہے ہیں, کہیں بارشیں آ رہی ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ گناہ نہیں چھوڑ رہے. اللہ رسول کی مان کر زندگی نہیں گزار رہے ہیں, نفس کی ماننے, شیطان کی ماننے, سماج کی ماننے, سوسائٹی کی ماننے, سب کی ماننے, پر اللہ رسول کی ماننے کو تیار ہیں. اور سنو, جو اللہ رسول کی مانتے تھے ان کا مقام یہ تھا, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا, حضرت نے صرف زمین پر اپنے پاؤں کو مارا, کہے ٹھہر جا, ابھی تیرے لیے وقت نہیں آیا. بس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ پاؤں مارنا کیا تھا, وہ زلزلہ تھم گیا, رک گیا, زمین ساکن ہو گئی. کیوں؟ اللہ کو مان کے رہتے تھے, حضور کی سنتوں پر جان دیتے تھے. آج ہم نفس کی مانتے ہیں, شیطان کی مانتے ہیں, سماج سب کی مانتے ہیں, پر اللہ رسول کی ماننے کو تیار نہیں. مسئلے کیسے حل ہو؟ میرے بھائیو, سب لوگ اللہ رسول کی ماننے پر آ جاؤ, آج بھی آپ جو دعائیں کریں گے وہ دعا قبول ہوگی. آج ہم کتنی, آج ہر مہینے لوگ عمرے کو جا رہے ہیں, ہر مہینے گروپ جاتا ہے اور کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ پکڑ کر دعائیں کر رہے ہیں, اپنے لیے بھی کر رہے ہیں, امت کے لیے بھی کر رہے ہیں. دعا کیسے قبول ہو؟ عمرے کے سفر میں جاتے ہوئے فرض نمازیں قضا ہو رہی ہیں, ایئرپورٹ پہ آتے ہوئے بھی قضا ہو رہی ہیں اور جاتے ہوئے بھی قضا ہو رہی ہیں. پوچھو مفتیوں سے کہ نفل حج عمرے کے لیے فرض نماز قضا کر کے جانا, یہ عمرے پہ جانا جائز ہے؟ فرض نماز کی کیا عظمت ہے! اللہ کے رسول فرماتے ہیں, من فاتتہ صلاۃ فکأنما وتر اہلہ ومالہ. حضور فرما رہے, جس کی ایک نماز قضا ہو گئی, آخرت کے اعتبار سے اس کا اتنا نقصان ہوا جیسے اس کے گھر بار سب لٹ گئے. عام طور سے ہمارے نبی لوگوں کو بددعا نہیں دیا کرتے تھے, لیکن ایک غزوے کے موقع پر کفار نے حضور کو اتنا مشغول کر دیا کہ حضور کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. اب اللہ کے رسول اتنا خفا ایسی خطرناک بد دعا دی ہے کفار کو, فرمایا, ملا اللہ بجوتہم وقبورہم نارا حبسونا عن صلاۃ الوسطی. یہ بد دعا دی حضور نے, کہا اللہ ان کی قبروں کو بھی اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے, انہوں نے ہماری عصر کی نماز ضائع کروا دی. ہمارے نبی کو نماز سے وہ تعلق تھا. آج اذان ہو جاتی مسجد میں آنے کو تیار نہیں. اولیاء اللہ کا حال یہ تھا کہ اذان سے پہلے مسجد میں پہنچو. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ اذان سے پہلے باوضو مسجد میں موجود رہتے تھے. حضرت سے پوچھا, حضرت یہ کیا بات ہے, اذان سے پہلے آپ آ جاتے؟ بڑا پیارا اور عاشقانہ جواب دیا. کہا, بھائی دیکھو, غلام دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک غلام وہ ہوتا ہے جو آقا کے پکارنے بلانے پر آتا ہے, ایک غلام وہ ہوتا ہے جو پکارے بغیر آقا کا اشارہ اور منشا سمجھ کے آ جاتا ہے. اذان کے بعد جو غلام آتے ہیں وہ ایسے جیسے آقا کے پکارنے پر آئے. پھر جانتے ہو ان کا اللہ کے کیا مقام تھا؟ دارالعلوم دیوبند میں ان کے ایک مرید تھے, مفتی صاحب تھے, بڑے عالم تھے. ان کے گھر میں ایک آم کا درخت تھا, اور آم کا درخت اچھا خاصا بڑا ہو گیا, پھل نہیں دیتا تھا, پھل ہی نہیں آ رہا. ایک مرتبہ مفتی صاحب حضرت کے پاس گئے تھے, کہا, حضرت میرے یہاں گھر میں ایک آم کا درخت ہے, اس کی عمر پوری ہو گئی ہے, بالغ ہو گیا ہے, مگر ابھی تک پھل نہیں دے رہا. ایک مرتبہ حضرت ان کے گھر تشریف لائے ہوئے تو حضرت پوچھا, ارے بھائی وہ کون سا تمہارا درخت ہے جس کی عمر ہو گئی پھل نہیں دے رہا؟ کہا, حضرت یہ ہے. بس وہ درخت کے پاس حضرت گئے اور اس کی کچھ شاخیں پکڑ کے حضرت نے اسے کہا, کیوں رے, کیا بات ہے, تو پھل کیوں نہیں دیتا؟ بس یوں لکھا کتاب میں, حضرت نے یوں کہا, اس کے کہنے کے بعد پھر وہ پھل دینے لگا تھا. اتنا کہاں تھا حضرت. کیا کیا واقعہ سناؤں میرے بھائیو. ابراہیم, جو آدمی گناہ سے بچتا ہے, اللہ رسول کی مان کر زندگی گزارتا ہے, اللہ کیا اس کا مرتبہ بہت بلند ہے. اس کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں, کتنے واقعات آپ کو سناؤں. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, سفر کر رہے ہیں, دریائی سفر ہے, پانی کی کشتی ہے, اس میں اور بہت سے لوگ سوار ہیں, حضرت بھی چادر اوڑھ کے اپنا سوئے ہوئے ہیں. اچانک وہ کشتی طوفان میں گر گئی. اب تب ہونے لگا, اب ڈوبی, جب ڈوبی, اب ڈوبی, اب ساری کشتی میں کوہرام مچ گیا, شور, پریشانی, چیخ پکار, واویلا, اور حضرت آرام سے اپنی چادر اوڑھے سو رہے. ایک صاحب آئے حضرت کے پاس, ارے بھائی حضرت سب کشتی کے لوگ پریشان ہیں, دیکھو طوفان آ گیا ہے اور آپ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. کہا, کیا ہوا, طوفان ہو گیا کیا ہے؟ ہم سب اللہ کی مملوک ہیں, اللہ ہمارے مالک ہیں, جو چاہے کرے. حضرت نے یہ جواب دیا, لوگ سمجھے کہ کوئی بہت پاورفل بزرگ آدمی معلوم ہوتے ہیں, تو لوگوں نے حضرت سے دعا کی درخواست کی. لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم لوگ اتنی سختی میں مبتلا ہیں اور آپ اتنا بے فکر ہیں. کہا, سختی اس کو نہیں کہتے, طوفانوں میں گر جانا یہ سختی نہیں ہے, اصل ہے گناہ میں مبتلا ہونا, یہ سختی ہے, اس سے اپنے کو بچاؤ.
जिस घड़ी आदमी गुनाह करता है वो घड़ी उसके हक में सबसे मनहूस होती। अगर कोई आदमी गुनाह से बचता फिर दुआ करता, देखो कैसे दुआ कबूल होती। हजरत गुनाह से बचते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे, जब हजरत ने देखा कि बहुत परेशान है पब्लिक और बहुत शोर हो रहा है, तो वहीं लेटे लेटे अल्लाह ताला की तारीफ के कुछ जुमले कहे, कहा या हय्यु हिन ला हय्या, या हय्यु कबल कुल्ली शय, या हय्यु बाद कुल्ली शय, बस इतने ही कहा और तूफान जो बहुत खतरनाक तूफान आ चुका था वो थम गया और सब तूफान खत्म हो गया, सुकून हो गया। ऐसे में आपको अल्लाह वालों के वाकया सुनाऊं मेरे भाइयों, मर तो मर, औरतें तक ऐसी थी। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनकी एक बहन है, उनकी बहन का नाम है सैयदा खदीजा। उनके जमाने के अंदर जीलान के अंदर कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया। अब बड़े बड़े हजरात मजमे मैदान में जमा हो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गड़ा रहे हैं, सदका कर रहे हैं, वो दुआई नहीं कबूल हो रही। कहीं दूर दूर तक बादल का नाम और निशान भी नहीं। कई दिन जब ये सब लोग दुआ करके थक गए तो उन्हें ये अंदाजा हुआ कि हम क्यों नहीं शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की जो बहन है, बड़ी अल्लाह वाली परहेजगार हैं, अगरचे खातून हैं, औरत हैं, चले हम लोग पूरा वफ्त की शक्ल में पर्दे के आड़ से चलें और हजरत की बहन से दुआ की दरख्वास्त कर दें, शायद वो दुआ करें तो वो कबूल हो जाए। तो एक बहुत बड़ा वफ्त जो है हजरत की बहन की खिदमत में, मगर ये कभी सोचना भी नहीं कि वो वफ्त जो आया तो आमने सामने नहीं, पर्दे के आड़ से। उस जमाने का मुआशरा ऐसा था कि बेपर्दगी का तो तसव्वुर भी नहीं हो सकता था। आज बहुत से लोगों से कहा जाता है कि अपने घर की औरतों को मर्दों से पर्दा कराओ, तो कहते हैं साहब हमारी तो नजर साफ है और हमारी तो नीयत साफ है। मैं उनसे बड़े अदब से पूछता हूं, बताओ तुम्हारी नजर ज्यादा साफ है, तुम्हारी नीयत ज्यादा साफ है, या इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर ज्यादा साफ है? हुजूर से ज्यादा पाकीजा कल्बो नजर वाला कोई इंसान दुनिया में आया ही नहीं, उसके बावजूद अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत से खुद पर्दा, उम्मत की औरतों से पर्दा फरमाते थे और अपनी बीवियों को सहाबा जैसी मुकद्दस जमात से पर्दा करवाते थे। हुजूर एक मर्तबा अपनी दो बीवी हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे सलमा और मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा, दो बीवियों के साथ बैठे थे। अचानक एक नाबीना सहाबी सामने से आने लगे, उन्हें पता नहीं कि हुजूर किसके साथ बैठे, हुजूर के पास आने लगे। तो हुजूर ने अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, एहतजिबा एहतजिबा, छुप जाओ छुप जाओ, पर्दे में जाओ, पर्दे को आ रहे हैं। तो आपकी दोनों बीवियों ने ही फरमाया कि या रसूलल्लाह ये तो नाबीना है, हमें नहीं देख रहे। तो उसके जवाब में हुजूर ने फरमाया, क्या आप भी नाबीना हो गई, उन्हें नहीं देख रही? यहीं से उलमा ने मसला निकाला है कि जैसे मर्दों को चाहिए कि नामहरम औरतों को न देखें, उनसे पर्दा करें, ऐसी औरतों को भी चाहिए कि नामहरम मर्दों को देखने में एहतियात करें। हदीस है, लान अल्लाहु नाज़िर वल मंज़ूर। और शादी के दिन देखो ये सब पर्दे उर्दे के कानून उठा के लपेट के सब बाहर रख दिया जाता। कुरान पाक की तकरीबन 7 आयतें और अल्लाह के रसूल की तकरीबन 70 हदीसें सिर्फ पर्दे से मुतालिक हैं। दूसरे तो जो सताते ही हैं हुजूर की शान में गुस्ताखी करके, हम अल्लाह रसूल की सुन्नतों का जनाजा निकाल करके हुजूर को कितना सता रहे हैं, उसका हमें एहसास नहीं। हमारे आमाल हुजूर के दरबार में पेश होते, हुजूर ने नमाज की पाबंदी का हुक्म फरमाया, हुजूर ने गाने बाजे से बचने का हुक्म फरमाया, हुजूर ने पर्दे का फर्ज फरमाया, मगर ये सब चीजों की मुखालफत करके हम रोजाना हुजूर को कितना सदमा पहुंचा रहे, हमें कुछ एहसास नहीं। इसलिए भाइयों, अगर हम गुनाह छोड़ेंगे, तौबा कर लेंगे, अल्लाह से माफी मांग लेंगे तो हमें सुकून भी मिल जाएगा, हालात भी काबू में आ जाएंगे, फिर हम जो दुआएं मांगेंगे हमारी दुआ भी कबूल होगी। अब वो सैयदा खदीजा का किस्सा सुन लो, वो पर्दे के आड़ से एक वफ्द गया, दरख्वास्त किया, हम इतने सारे मर्द हैं, इतने दिनों से बारिश के लिए दुआ कर रहे हैं और बारिश नहीं हो रही है, आप दुआ फरमा दीजिए। तो लिखा है उस वक्त सैयदा खदीजा अपने घर में, अपने आंगन में झाड़ू लगा रही। पहले जमाने में बड़े बड़े कच्चे मकानात होते थे और आंगन भी कच्चा होता था, तो आंगन में झाड़ू लगाए जाते थे, फिर झाड़ू लगाने के बाद धूल मिट्टी न उड़े उसके लिए पानी का छिड़काव किया जाता था, ये रिवाज था उस जमाने। जब वफ्द वहां पहुंचा है तो सैयदा खदीजा अपने घर में आंगन में झाड़ू लगा रही थी, वफ्द की पूरी बात सुन लिया उन्होंने तो उनको बहुत रहम आया, बहुत एहसास हुआ, इतना बड़ा वफ्द मेरे पास आ गया खाली ये दरख्वास्त करने के लिए कि बारिश नहीं हो रही, बारिश के लिए मैं दुआ करूं।
کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ خدیجہ نے بس وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے صرف ایک جملہ کہا، کہا یا اللہ میں نے اپنے آنگن میں جھاڑو لگا دیا ہے، اب پانی کا چھڑکاؤ آپ کر دیجئے، بس اتنا کہا۔ بس سیدہ خدیجہ کا اتنا جملہ کہنا کیا تھا، لوگوں نے کھلی آنکھوں دیکھا، آسمان پہ گھٹا چھا گئی، اور اس کے بعد بارش ہوئی، اتنی بارش اتنی بارش کہ ساری گرمی چلی گئی، سارا موسم جل تھل ہو گیا، لوگوں کے چہروں پر خوشی اور مسرت کی لہریں دوڑ گئی، ایک جملہ خالی سیدہ خدیجہ نے کہا تھا یا اللہ میں نے اپنے آنگن میں جھاڑو لگا دیا، آپ چھڑکاؤ کر دیں۔ ایسی اللہ والی عورتیں تھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، پھر اسی طریقے پر آنا پڑے گا جو طریقہ صحابہ کا تھا، جو طریقہ اولیاء اللہ کا تھا۔ کیا تھا؟ ہر معاملے میں اپنے اللہ رسول کی مرضی معلوم کرو اور اسی پر اپنے کو چلاؤ۔ اب آپ کہیں گے ہماری ایک پریشانی یہ ہے کہ میں گناہ کرتے کرتے بہت سے گناہوں کی لت پڑ گئی ہے، چسکا پڑ گیا ہے، عادت پڑ گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رات بھر موبائل میں گندی چیزیں دیکھنا حرام ہے، مگر ہمیں تو لت پڑ گئی ہے، ہم بچ نہیں پاتے ہیں، ہمیں اس کا کوئی نسخہ بتاؤ۔ اس کا بھی نسخہ ہمارے پاس ہے، ہم بتا دیں گے، مگر آپ عمل تو کرنے کا ارادہ کریں، کریں گے؟ پہلے حدیث سنو۔ ان ابی بکر صدیق ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علیکم بلا الہ الا اللہ والاستغفار فاکثروا منہما فان ابلیس قال اہلکت الناس بالذنوب واہلکونی بلا الہ الا اللہ والاستغفار۔ یہ نسخہ بتا دیا۔ حضرت صدیق اکبر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار، یہ دونوں چیزیں اپنے اوپر لازم کر لو۔ پھر آگے حضور نے فرمایا فاکثروا منہما، ان دونوں کی کثرت کرو۔ پھر حضور نے یہ راز کھولا کہ ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ گناہ کروا کروا کے ہم نے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اور لوگوں نے کثرت سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اور کثرت سے استغفار کر کے مجھ کو یعنی ابلیس کو ہلاک کر دیا۔ لہذا اگر ابلیس اور اس کے چیلوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہو تو کیا کام کرنا پڑے گا؟ کثرت سے پڑھو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ اگر آپ کثرت سے پڑھیں گے، اس کے پڑھنے کی برکت سے آپ روحانی طور سے ایسے پاورفل اور طاقتور ہو جائیں گے کہ ذرا بھی آپ ہمت کریں گے تو آپ کے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ اور اس کے بعد بھی آپ انسان ہیں، کوئی چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئے، آپ وہ دوسرے نسخے پہ عمل کریں گے جس کا نام کیا ہے؟ استغفار۔ اگر آپ کثرت سے استغفار کریں گے تو آپ کے وہ گناہ باقی نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پورے حالات بھی بتا دیا اور حالات کا حل بتا دیا۔ آج ساری دنیا میں جو تباہی ہے، بربادی ہے، پریشانی ہے، گناہ کی وجہ سے، اور خاص طور پہ بے حیائی کا گناہ تو بہت عام ہوتا جا رہا۔ حدیث میں حضور نے فرمایا ما ظہرت الفاحشہ فی قوم قط یعمل بها فیہم علانیہ الا ظہر فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن فی اسلافہم۔ یہ حدیث کے الفاظ، ایک طرف یہ حدیث دیکھو اور دوسری طرف اس کی صداقت دیکھنا ہو تو جاؤ ہاسپٹلوں کو دیکھو، ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں مریضوں سے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جب کسی قوم میں بے حیائی کا گناہ عام ہو جائے گا تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ ایسی نئی نئی بیماریاں بھیجیں گے جو اس سے پہلے کبھی سننے میں نہیں آئی۔ آج ایک بیماری سے چھٹی ملی، دوسری آ کے مسلط ہے، دوسری سے چھٹی ملی، تیسری مسلط۔ کیوں؟ یہ نئی نئی بیماریوں کے آنے کے بہت سے اسباب میں سے ایک بڑا عظیم سبب ہے، کیا بولو؟ بے حیائی کا عام ہونا۔ لہذا دیکھو، آپ کی زندگی میں جو بے حیائی ختم کرو، آپ کے گھر میں جو بے حیائی ختم کرو، آپ کے معاشرے میں جو بے حیائی ہے وہ ختم کرو۔ یہ موبائل میں گانے باجے سننا یہ حیا ہے کہ بے حیائی ہے؟ بولو، موبائل میں نامحرم لڑکیوں کا فوٹو دیکھنا حیا ہے کہ بے حیائی ہے؟ آج کل عورتیں وی کٹ گلا بنا کے گھروں میں رہتی ہیں، باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، پوچھو یہ وی کٹ گلا بنانا حیا ہے کہ بے حیائی؟ اللہ والے فرماتے ہیں او کٹ گلا بناؤ، وی کٹ گلا نہیں، وی کٹ گلا بنانے سے سینہ نظر آئے گا، پھر چھاتی نظر آئے گی، یہ بے حیائی ہے۔ اور بے حیائی اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ، کہ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا صرف پسند بھی کریں گے ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی دردناک۔ پھر یہ بے حیائی بڑھتے بڑھتے زنا تک پہنچ جاتی ہے. اور زنا کے بارے میں آپ کو بہت حدیثیں سنا چکا ہوں. ایک حدیث میں ولا فشد زنا فی قوم الا کثر فیہم الموت, کہ جب کسی قوم میں زنا اور بدکاری والا گناہ عام ہو جائے گا تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ موت کی کثرت کا عذاب مسلط کر دیں گے, یعنی موتیں بڑی تیزی سے آئیں گی. ادھر فلا مرا ادھر فلا مرا. ایک علاقے سے خبر آئی, ایک دن میں ایک محلے سے 7 جنازے نکلے, ایسی تیزی سے موتیں ہو رہی. ایک حدیث میں حضور نے صاف صاف فرمایا لا تزال امتی بخیر ما لم یفش فیہم الزنا فاذا فشا فیہم الزنا فاوشک ان یعمہم اللہ بعذاب. یہ حدیث ہے رواہ احمد بسند حسن, پکی حسن درجے کی روایت. حضور فرماتے ہیں میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی, خیر پر رہے گی, ترقی پر رہے گی, پھلتی پھولتی رہے گی, امن چمن سے رہے گی. کب تک؟ جب تک کہ میری امت میں زنا والا گناہ عام نہ ہو جائے. اور فرمایا جب زنا والا گناہ عام ہو جائے گا تو اللہ عذاب کو عام کر دیں گے. اب اس عذاب میں حضرت بھی پسیں گے, امام صاحب بھی پسیں گے, مؤذن صاحب بھی پسیں گے, اور اصل جو گنہگار ہے وہ بھی پسے گا. ہاں یہ نیک پرہیزگار لوگ جو ہوں گے اپنی نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے قیامت کے دن عذاب سے بچ جائیں گے, لیکن دنیا میں جب عذاب آئے گا گناہوں کی وجہ سے اس میں سب پسیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اگر ہم چین سکون چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں زلزلہ نہ آوے, آندھی نہ آوے, طوفان نہ آوے, پریشانیاں نہ آوے, تو گناہ چھوڑ دو. گناہ کر کے اللہ کی زمین پر چین سے نہیں رہ سکتے. اور گناہ نہیں چھوڑ پاتے اس کے لیے نسخہ بتایا, کثرت سے کیا کرنا بولو, کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اور کثرت سے استغفار کرنا. ایک دعا ایسی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ گناہ چھوڑنا پا رہے نہیں چھوڑ پاتے ہیں اس دعا کا اہتمام کریں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ گناہ کا چھوٹنا بھی آسان ہو جائے گا. ایک جملے کی دعا ہے بتا رہا ہوں, سب لوگ یاد کر لو, پڑھو اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدم ما ابقیتنی. بس یہ جملے کی دعا ہے کہ اس کا خلاصہ ترجمہ اپنی زبان میں کہہ لو, یا اللہ گناہ چھوڑا کے میرے ساتھ رحم فرما دیجئے, آپ ایسی رحمت ہمیں دے دیجئے کہ اس کی برکت سے ہمارے گناہ چھوٹ جائیں. آج امت کا سب سے سیریس مسئلہ یہ ہے کہ امت کے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہر طرح کی تباہی, بربادی, پریشانی. اسی کی وجہ سے اس وقت میں کہتا ہوں عالمی منڈی میں عالمی مندی چھائی ہوئی, جہاں جاؤ لوگ روزی کی لائن سے پریشان ہیں. کیوں؟ میرے نبی نے پہلے فرما دیا تھا الزنا یورث الفقر, زنا معاشی تنگی کو جنم دیتا ہے. آج آنکھ کا زنا عام ہے, کان کا زنا عام ہے, اور دل کا زنا عام ہے, ہاتھ کا زنا عام ہے, پیر کا زنا عام ہے, یہاں تک کہ حقیقی زنا, انفرادی زنا اور اجتماعی زنا بھی ہو رہا ہے. اور یاد رکھو یہ زنا ایسا منحوس گناہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما ظہر الربا والزنا فی قرية الا اذن اللہ بإهلاكها, جس کسی بستی میں زنا اور سود کا گناہ عام ہو جاتا ہے اللہ اس پوری بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دیتے. ابھی تک ہم لوگ بچے ہوئے ہیں, یہ اللہ کا فضل ہے یا ان کی طرف سے ڈھیل ہے؟ ورنہ جاؤ کرناٹک میں, جاؤ آندھرا میں, جاؤ تمل ناڈ, جہاں جاؤ سود اتنا عام ہو گیا, مرد تو مرد عورتیں تک سود کی لانت میں مبتلا ہیں. اب یہاں پر سود پر خالی ایک حدیث سن لو. عن عبداللہ بن حمدلہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ, رواہ احمد. اس حدیث کا خلاصہ ہے حضور فرمانے سود کے ایک درہم کو سود جانتے ہوئے استعمال کرنا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے. ایک زمانے کا مسلمان ایسا تھا میرے بھائیوں کہ وہ جھوپڑے میں زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاتا تھا, فاقے پہ فاقہ برداشت کر لیتا تھا, پیوند لگے کپڑے پہن لیتا تھا, مگر لون اور سود کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا. آج کا مسلمان بنگلے کا شوق پورا کرنے کے لیے لون لے رہا ہے, کاروبار کو ترقی دینے کے لیے لون لے رہا ہے. یہاں ہمارے آپ کے پیدا کرنے والے نے عرش سے فیصلہ فرما دیا ہے یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو مٹا دیں گے. سود لے کے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا, پنپ نہیں سکتا, ترقی نہیں کر سکتا. اگر کوئی وقتی طور سے پھلتا پھولتا نظر آ رہا یہ خدا کی طرف سے ڈھیل ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, نبی کی سنت و شریعت کو کلیجے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا